وأقيم الصلاة، اور نماز قائم کرو. اب یہ کیوں آگے ایک دم بات آ گئی؟ کیونکہ پیچھے کچھ چیزوں سے روکا جا رہا ہے. اب جب انسان کو کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں کرنا کام تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو قائم کرو نماز. نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نماز کو قائم کرنا کیا چیز ہے؟ کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا تمام اس کی شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ. یہ نہیں آپ کہیں کہ ہاں فجر کو 10 منٹ پہلے پڑھ لیا، ظہر کو آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لیا کیونکہ میری کنوینئنس ہے، عشاء کو کسی اور ٹائم پہ پڑھ لیا. تو ہاں چونکہ ہماری اپنی کنوینئنس ہے، ہم نے کہیں جانا ہے، ہماری جاب ہے، ہمارا یہ ہے، تو اس لیے ہم اپنی مرضی سے ٹائمز کو چینج کرتے رہے. نہیں، قائم کرنا نماز کا کیا ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ. پھر نمبر 2 کیا ہے؟ اس میں خشوع ہونا چاہیے. نمبر 3 کیا ہے؟ اس میں ظاہری باطنی ساری شرائط پوری ہونی چاہیے. سمجھے نا، جو ظاہر کی بھی ہے اور باطن. یعنی ظاہر میں کیا ہے شرائط؟ کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کا وضو ہو، آپ کی جگہ صاف ہو، آپ قبلہ رخ ہو، یہ سب چیزیں ہیں نا. اور اندر کی ہے کہ دل کا جماؤ ہونا چاہیے، ذہن کا حاضر ہونا چاہیے، لگے بندے کی نماز نہیں ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اس طریقے پہ ہو. ٹھیک ہے، تو نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. اب اچھا، ان کو کہا جا رہا ہے نماز کو قائم کرنے کا، بنی اسرائیل کو. ان کے اندر تو نماز سمجھ لیں کہ نام کی ہی رہ گئی تھی، یعنی نماز کا یہ حال ہو گیا ہوا تھا کہ اب ان کے پاس نماز کی کوئی تاکید اتنی خاص کوئی اس کے اندر نہیں ہوتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کوئی ایسی تاکید نہیں ہے کہ جیسے ہمارے پاس ہے کہ نماز کی تاکید، اسی طرح ان کے تھی تو صحیح، لیکن انہوں نے اس کو بھی سارا رد و بدل کر دیا تھا. تو نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. زکات کیا ہے؟ زکات کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا، بڑھانا. اللہ تعالیٰ اس سے مال کو پاک کرتے ہیں میل سے، گندگی سے، اور بڑھا دیتے ہیں مال کو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان دو چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں نماز اور زکات کا ہی حکم آیا؟ اور بھی کوئی کی چیز کا آ سکتا تھا حکم. اصل میں دیکھیں، دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے نا یہاں پہ، حب مال اور حب جاہ. یہی ہے نا سمنن قلیلہ، یہی ہے نا چیزیں جن کے لیے انسان جو ہے نا اللہ کی آیات کو بیچتا ہے. یا تو مال چاہیے یا جاہ چاہیے، کوئی لیڈری چاہیے، کوئی مرتبہ چاہیے. ان دو چیزوں کی خاطر انسان کیا کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اس کا علاج کیا بتایا؟ کہ نماز کو قائم کرو اور زکات کو ادا کرو. یعنی جب تم نماز قائم کرو گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. نماز کے ساتھ انسان کا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور جب انسان میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان میں آجی، کتنی دفعہ انسان جھکتا ہے نا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بچتا ہے نا، تو نماز انسان کو کیا کرتی ہے؟ جھکاؤ سکھاتی ہے، آجی سکھاتی ہے. انسان اپنے اندر جب آجی لے کر آتا ہے تو یہ تکبر، غرور اور حب جاہ گھٹ جاتا ہے کہ مجھے کوئی مرتبہ ملے، میں بڑی ہو جاؤں، میں بڑی چیز بن جاؤں. نہیں، میں تو عاجز ہی ہوں. دیکھو میں کتنی دفعہ اپنا ماتھا زمین پہ جا کے مارتی ہوں، کتنی کتنی دفعہ میں جھکتی ہوں. تو یہ تو انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، پستی سکھاتی ہے، نیچا ہونا سکھاتی ہے. اور جب انسان زکات ادا کرتا ہے، دیتا ہے، تو دینے سے آپ کو پتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جو حوث ہے نا، ہرس ہے، یہ کم ہوتی ہے. ظاہر ہے ہاتھ تو کھلے گا تبھی نا جب اللہ قابو پائے گا کہ نہیں میں نے دوسرے کو دینا ہے. انسان کا اتنا بڑا پہلے حوصلہ کرے دینے کا، جب وہ دینا شروع کرتا ہے نا، لوگوں کو دیتا ہے، تو اس کے اندر پھر یہ ہرس، حوث کم ہوتی جاتی ہے. کم کرے گا تو پھر ہی دے سکے گا نا، لیکن جس کے اندر بہت ہرس ہے، حوث ہے، وہ تو دے ہی نہیں سکتا. تو جب اپنے اوپر قابو پائے گا، اس حوث کو دبائے گا، ہرس کو، لالچ کو دبائے گا، تبھی کسی کے لیے ہاتھ اس کا کھلے گا نا. تو یہ حب مال کو بھی کم کرتا ہے. انسان دوسرے کو دے، دینا ہے اس کو, دینے والا ہاتھ بنائے, تو پھر لینے پہ اتنی توجہ نہیں ہوگی, پھر دینے پہ ہوگی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے. یہ رکوع کی بات, یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہاں پہ رکوع ہی کی بات کیوں آئی, جب نماز کی بات آ گئی تھی تو رکوع کا الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں ویسے تو رکوع کہہ کے نماز ہی مراد ہے, لیکن خاص طور پہ نماز کے تمام قیام بھی کہا جا سکتا تھا, سجدہ بھی کہا جا سکتا تھا. رکوع کا کیوں؟ کیونکہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا لیکن رکوع نہیں تھا, رکوع صرف ہماری نماز میں ہے. تو یہاں پہ جب مار راکعین کہا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ, تو رکوع کرنے والے کون ہیں؟ ظاہر یہودی تو ہیں نہیں کیونکہ ان میں تو رکوع ہے ہی نہیں. کون ہے رکوع کرنے والے جن کی نماز میں رکوع ہے؟ اس امت کے نمازی, امت محمدیہ کے نمازی جن کی نماز میں رکوع ہے, تو تم بھی یعنی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو شامل کب ہوں گے؟ ایمان لائیں گے تو شامل ہوں گے نا ان کے ساتھ, اگر ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ایک طرح سے یہی اشارہ ہے کہ یعنی ان کے ساتھ ان ایمان لے آؤ اور ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا بھی پتا چلا؟ اقیم الصلاۃ سے تو نماز کا حکم پتا چلا, اس کا فرض ہونا پتا چلا, لیکن مار راکعین سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے, اس کے چھوڑنے کو گناہ قرار دیا گیا ہے. اور بعض صحابہ کرام نے تو اس نماز کو جائز ہی نہیں قرار دیا جو بغیر کسی شرعی عذر کے انسان ایسے ہی جماعت کو چھوڑتا جائے, اور ایک اس کو واجب قرار دیتی ہے. مگر اس میں اختلاف ہے چونکہ, تو اس لیے جو ہے نا ظاہر ہے چھوڑ کے بھی لوگ رہ رہے ہیں. مگر جو مسجد کے قریب رہنے والا ہے اس کی تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ مسجد میں نہ چلا جائے. یعنی جس کے گھر تک مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے نا, وہ اگر گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے, اس کو لازمن مسجد میں جانا ہے, اس کو ضروری ہے مسجد میں جانا. یعنی جو مسجد کے قریب رہنے والے ہیں. ایک نابینا صحابی تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا دے, مجھے لے آیا کرے, اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی, مگر جب وہ جانے لگے نا تو سوال کیا, کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی رخصت نہیں ہے. یعنی جو اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی, سوائے اس کے کوئی شرعی عذر ہو. آپ دیکھیں نابینا کو بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ آپ گھر میں پڑھ لیں. لیکن زیادہ علماء کا, فقہا کا, تابعین کا, صحابہ کا کے نزدیک یہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقعہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ اس کی تاکید ہے, بہت زیادہ. اسی طرح ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے, تو اس کو چاہیے کہ ان پانچ نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں پہ اذان دی جاتی, یعنی مسجد میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتائے, اور ان پانچ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی ہدایت کے طریقوں میں سے ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو سمجھ لیں سنت کو چھوڑ دیا, اور سنت کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پہ نیکی دیتے ہیں, اور ہر قدم پہ اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے, اور ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی ہے اس کے لیے سعادت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ حال تھا کہ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں ان کو لایا جاتا تھا, یعنی ان کے اندر اتنی سکت بھی نہیں ہوتی تھی, اور ان کو لا کے صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے, مثلا کوئی مرض وغیرہ ہے, اس کی وجہ سے کوئی تنہا نماز پڑھ لے, جماعت میں شریک نہ ہو, تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے, دیکھیں اس کی سنت چلی گئی, سنت کو چھوڑ دیا اس, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کے اوپر پکڑ کرے. اور اگر کوئی اس کو عادت بنا لے کہ کبھی بھی جماعت سے نماز ہی نہ پڑھے, تو وہ سخت گناہگار ہے. خاص طور پہ ایسی صورت میں کہ جب مسجدیں ویران ہو رہی ہیں اور گھروں میں ہی لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی, تو سارے ہی پھر جو ہے نا سزا کے مستحق ہیں, کیونکہ مسجدوں کو ویران کر دیا اور بس گھروں کے اندر ہی نماز پڑھتے ہیں. اور آج دیکھیں مسجدیں ویران ہیں, اتنی اتنی بڑی مسجدیں بنا لی ہیں اور اس کے بعد جانے والے کوئی بھی نہیں, اور دیکھا جائے تو وہاں پہ ایک صف مشکل سے ہوگی, چاہے مسلمان ملکوں میں لے لیں یا غیر مسلم ملکوں میں. بس مسجدیں بنانے کا شوق ہے, تو نمازی کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ ان کو بھی حکم دیا گیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس سے آپ جماعت کی اہمیت کو جاننے کے, جماعت کی کتنی اہمیت ہے, تو مسلمانوں کی جماعت کو جوائن کرو, ان کو بھی حکم دیا گیا. تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا. اب یہ آیت دائی اللہ کے لیے بہت سخت آیت ہے, بہت سخت. جو بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہے, نیکی کی بات لوگوں کو بتانے والا ہے, جو بھی کوئی ایسا شخص, چاہے وہ کوئی ٹیچر ہے, چاہے وہ کوئی امام ہے, چاہے وہ کوئی لکھ کے کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے, چاہے وہ کوئی یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے, چاہے وہ کوئی حلقہ کرتا ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹی سی جگہ میں جا کے لوگوں کو کوئی پریزنٹیشن دیتا ہے, کسی طرح سے بھی اگر کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے, اس کے لیے ایک بہت آئی اوپننگ آیت ہے. اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا, وتنسون انفسکم, اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. دوسروں کو تو بہت نیکی کا حکم دیتے ہو, یہ تو بڑا آسان ہے کیونکہ زبان ہلانی ہی ہے نا, وہ تو آسان ہے, ایک شو ہی کرنا ہے, ایک پرفارمنس ہے. اگر انسان خود نہیں اس کے اوپر عمل کرتا, تو سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان نے بڑا اچھا ایک شو کیا اور لوگوں نے کہا بڑا اچھا آپ نے کیا ہے, بڑا اچھا درس, بڑا اچھا یہ, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں, اس کے بعد خود عمل کرنا یہ تو سب سے مشکل کام ہے نا. تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اپنا آپ یاد نہیں رہتا تم. اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بڑی وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کے پوچھیں گے, تم آگ میں کیسے پہنچ گئے, تم تو ہمیں نیکی کی بات بتاتے تھے, نیکی کے اعمال بتاتے تھے, ہم تمہارے بتائے ہوئے کی وجہ سے آج جنت میں داخل ہوئے, جو ہم نے تم سے سیکھے تھے. تو اہل جہنم کہیں گے, ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن ہم عمل نہیں کرتے تھے خود. استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. کہ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا. جہنمی جمع ہو کے اسے پوچھیں گے, آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے تھے اور برائیوں سے روکنے والے تھے, آپ کی تو اپنی حالت یہ ہے. وہ کہے گا, افسوس میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا. اللہ رحم فرمائے. مسند احمد کی یہ روایت ہے, استغفر اللہ ربی, کہ انسان بعض دفعہ بہت بڑی بڑی باتیں بولتا ہے, اور علماء یہود بھی ایسے کرتے تھے کہ لوگوں کو تو اتنا بتانا, اتنا کرنا, لوگوں کو تو بیسٹ بات کی طرف بتانا کہ نہیں سب سے اچھی یہ بات, اور اتنا مثال کے طور پہ مثلا لوگوں کو تو عظیمت کی بات بتانا, یعنی ایسی ٹاپ کی بات بتانا, مثلا احسان کرنا بہت اچھا ہے, کوئی تم سے برا کرے تو اس کو ساتھ بھی اچھا کرو, اور یہ. لیکن جب خود کا معاملہ آنا تو پھر خود ظاہر ہے, جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے خود ایکسکیوزز نکال لینا, لوپ ہولز نکال لینا, ایسی ایسی باتیں نکال لینا کہ خود کو رخصت مل جائے, خود کو ایکسکیوز مل جائے کہ ہم تو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ میری تو یہ مسئلہ ہے اور میرا تو یہ مسئلہ ہے. خود کرنا ہی نہیں, دوسروں کے لیے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سب سے اونچا کام کریں, دوسروں کے لیے یہ چاہنا کہ تم تو اپنی جیبیں خالی کر دو, اتنا ڈونیشن دو, اور میں خود کیا کروں, میں خود تقریر کرنے کھڑا ہوں تو میں خود پیسے لے کر آئی ہوں اور لوگوں کو کنوینس کر رہی ہوں کہ تم لوگ اپنی جیبیں خالی کرو, تو میں اپنی جیب نہیں خالی کروں, اپنے آپ کو بھول جانا. لوگوں کو تو اتنی اتنی حدیثیں سنانا کہ تم اللہ کے راستے میں دینے کا یہ اجر ہے, اور خود کیا کرنا, خود پتا چلتا ہے کہ پیسے لے کے یہ اسپیکر کھڑے ہیں اور یہ تقریر کر رہے ہیں, اس آرگنائزیشن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں یہ ساری حدیثیں سنانے کے. تو خود کو بھول جانا, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے ارد گرد خوشامدی قسم کے لوگ نہ رہیں, بلکہ ایسے لوگ ہوں جو اس کو صحیح بات بتاتے ہوں. اگر خوشامدی لوگوں میں, وہ کہیں گے آپ تو بہت اچھا کر رہی ہیں, آپ سے تو زیادہ اچھا کوئی ہے ہی نہیں, آپ سے زیادہ تو قابل کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر ظاہر ہے وہ بندہ سمجھے گا ہواؤں میں اڑتا رہے گا, سوچے گا کہ واقعی میں تو بہت بڑی چیز ہوں. تو انسان خود کو بھول جاتا ہے, اسی لیے ایسے لوگوں کی پکڑ زیادہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا, یعنی جو علم والے ہیں ان کے لیے اتنی معافی نہیں ہے کہ وہ آرام سے نکل جائیں. تمہیں تو پتا تھا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا نا, اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا. تم جانتے تھے, تمہیں پتا تھا, تم نے کیوں ایسا کیا؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علم لینا ہی چھوڑ دیں. دیکھیے بات آپ سمجھیں, اس کو اس طرح سمجھیں, مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے, اس کا کوئی مثلاً ہے ٹریجرر ہے, کوئی پریزیڈنٹ ہے, اس کو پوچھ زیادہ ہے. اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کی پکڑ زیادہ ہے. اب وہ ایک کلرک ہے اسی ادارے کے اندر, اس کی تھوڑی اتنی پکڑ ہوگی, وہ تو اتنے چھوٹے عہدے پہ ہے. جو علم والا ہے نا, اس کے پاس اتنا بڑا علم ہے, اتنا بڑا عہدہ ہے, اس کی پکڑ بھی پھر جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اب تو آئندہ ہم تو کسی کو بتائیں گے نہیں, یا لوگ اس سے یہ بھی لے لیتے ہیں, دیکھا بھائی قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ تم لوگوں کو تو بڑی باتیں بتاتی ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, تو کیوں مطلب ہے کہ لوگوں کو کیوں بتاتے ہو, نیکی کی بات بتانی نہیں چاہیے. کسی نے ایک دفعہ کہا فلاں جگہ پہ فلاں کوئی آ رہی ہیں درس دینے کے لیے, میں نے کہا خود تو عمل نہیں کرتی اور درس دینے آ رہی ہیں. تو بھائی آپ یہ بات سوچیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بے عمل ہے وہ دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتا, یہ مطلب بالکل نہیں ہے اس کا. جو کوئی گناہ کر رہا ہے وہ دوسرے کو اس گناہ سے باز نہیں رکھ سکتا, یہ نہیں ہے مطلب. تم کیوں روک رہے, تم تو خود یہ گناہ کرتے ہو. نہیں, کیونکہ دیکھیں نیکی کرنا, کوئی اچھا عمل کرنا, یہ ایک الگ نیکی ہے, اور دوسروں کو اچھے عمل کی تبلیغ کرنا یہ ایک الگ نیکی ہے. دو نیکیاں بالکل الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بندہ ہے جو نیکی کرتا ہے, یہ ایک نیکی ہے, اور ایک دوسروں کو حکم دینا, دوسروں کو کہنا نیکی کا, یہ دوسری نیکی ہے. اب اگر ایک بندہ خود عمل نہیں کر رہا تو اس نے اس نیکی کو گنوا دیا, لیکن وہ دوسروں کو حکم دے رہا ہے تو وہ والی نیکی اس نے کما لی. جب آپ دونوں کو ایک کر دیتے ہیں نا تو تب کنفیوژن ہے. آپ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں, ایک نہیں ہے یہ. ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ مطلب نہیں ہے. اگر میں خود نیکی نہیں کر رہی, مثلا میں خود تہجد نہ پڑھوں اور میں کہوں کہ بھئی تہجد پڑھنا بہت اچھی بات ہے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کسی کو کہہ نہیں سکتا. کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, خود بھی لیکن کوشش کرو, یہ کہنے کا مقصد ہے. خود اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو بھلائی کی بات بتاتا ہے اور خود نہیں کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ ہے, لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے. کتنی خوبصورت مثال دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, خود جلتا جا رہا ہے لیکن لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, خود کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ کہا جا رہا ہے, یہ ہرگز نہیں ہے مطلب کہ آپ آئندہ سے کبھی کسی کو اچھے کام کا کہیں ہی نہیں, یا میں تو ابھی خود کرتی نہیں ہوں تو پھر میں دوسروں کو کیا کہوں. اس لیے کہ امام مالک نے حضرت سعید بن جبیر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے, لوگوں کو اچھائی کی بات بتانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے کہ میں تو خود گناہگار ہوں, جب میں گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گی تو پھر میں لوگوں کو تبلیغ کروں گی, تو پھر تو تبلیغ کرنے والا کوئی باقی رہے گا ہی نہیں, کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو. اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال کی وجہ سے کبھی دوسروں کو اچھائی کی بات بتائیں ہی نہیں, کیونکہ انسان ہمیشہ اگر یہی سوچتا رہے میں خود تو کچھ کرتی نہیں ہوں, کیا فائدہ میں دوں لوگوں کو, کیا بتاؤں میں خود تو اچھی ہوں نہیں تو پھر میں لوگوں کو اچھائی کی بات کیا کہوں, تو پھر تو پھر کبھی بھی نہیں, آپ گناہوں سے بالکل پاک تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے, وہ تو صرف پیغمبر ہی گناہوں سے معصوم تھے, اور تو نہیں کوئی ہو سکتا. کوشش اگر آپ کرتے جا رہے ہیں تو فائن, وہ ٹھیک ہے کہ آپ کوشش کرتے جائیں, لیکن اگر آپ اس دن کا ویٹ کرتے ہیں کہ میں بالکل صحیح ہو جاؤں گی تب کروں گی, وہ نہیں ہوگا. انسان کی کانسٹنٹ سٹرگل ہے ساری زندگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے ہیں کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت میں اپنے واز میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ واز کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے, یعنی میں اپنے واز میں اس بات کو بار بار کرتا ہوں کہ یہ بری بات ہے, یہ بری بات ہے, تاکہ وہ میرے انسان کے اپنے کان بھی تو سنتے ہیں نا, تو انسان خود تاکہ اس سے باز آ جائے. تو کہتے ہیں میں خاص طور پہ اس کو مینشن کرتا ہوں کیونکہ یہ برائی سے میں خود باز آ جاؤں. تو یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو واز کرنا, بے عمل آدمی واز نہیں کر سکتا, یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. بے عمل آدمی واز کر سکتا ہے, مگر یاد رکھیے گا واز میں اسی کے اثر آئے گا جو خود عمل کرنے والا ہوگا, ہاں اثر نہیں رہے گا اس کے واز میں, یہ بات ہے. مگر یہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے کہ کیوں کرنے آیا, کیوں لوگوں کو بتا رہا ہے, اس کے اوپر اس کی کوئی پکڑ ہو. قیامت کے دن یہ نہیں کہا جا رہا کیوں لوگوں کو تم نے بتایا تھا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے تم نے خود کیوں نہیں عمل کیا تھا. سمجھ آئی نا بات؟ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ نہ حدیث کا مطلب یہ کہ لوگوں کو کیوں اس نے بتایا, لوگوں کو نیکی کو کیوں بتایا. نہیں, وہ لوگوں کو اس نے جو نیکی کا بتایا وہ اس کی ایک نیکی ہے, وہ کاؤنٹ ہو گئی, مگر اس کی پکڑ کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کو پتا تھا پھر بھی نہیں اس نے کیا. سمجھے نا, اس کو پتا تھا تو اس کا جرم یہ ہے. ایک جاہل ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے, لیکن جانتا اسی لیے تو لوگوں کو بتاتا تھا. تو جانتے بوجھتے بھی اس نے یہ گناہ کیے, جانتے بوجھتے بھی اس نے ایسا کیا, تو اس کا ایسا کرنا تو پھر سمجھ لیں کہ دین کا مذاق اڑانا ہی ہو گیا نا, کہ وہ لوگوں کو بتاتا جا رہا ہے اور خود وہی کام کرتا جا رہا ہے. تو لیکن اگین میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ کوئی علم نہ لے. بعض لوگ اس بات سے ہی ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہائے پھر تو ہمیں علم سیکھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہماری تو پھر پکڑ زیادہ ہوگی, جاہلی بھی رہنا چاہیے. نہیں, آپ دیکھیں نا علم والے کا مرتبہ تو کتنا بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی, علم والے کی فضیلت عابد پر, عبادت گزار پہ اتنی ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پہ. آج لوگ عبادت میں بہت آگے ہوتے ہیں, یہ نفل پڑھ لو, وہ پڑھ لو, اتنے قرآن ختم کر لو, صدقہ خیرات کر لو, بہت اچھے کام ہیں, لیکن آدم علیہ السلام کو فضیلت اس وجہ سے نہیں ملی کہ انہوں نے کوئی تسبیح تقدیس کی ہو, وہ تو فرشتے کر ہی رہے تھے. آدم علیہ السلام کو فضیلت کس وجہ سے ملی؟ ان کے علم کی وجہ سے, فہم کی وجہ سے, زہد اور عبادت کی وجہ سے نہیں, وہ تو ان کو اسے غلطی سب سے پہلے ہی ہو گئی. لیکن دیکھیے فضیلت ہے علم کی بنیاد پہ, تو عالم کی فضیلت عابد پہ اتنی ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فضیلت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سوچیں کہ ایک ادنا صحابی کے مقابلے میں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کہاں ادنا صحابی, کوئی نسبت ہو سکتی, کوئی کمپیرزن ہے؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ایک علم والے کی, ایک عبادت گزار پہ. لیکن ہمارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ جب ہم نیکی کا سوچتے ہیں تو ہمارا کیا دماغ میں آتا ہے کہ اور زیادہ بس یہ نفل پڑھ لوں, یہ کر لوں, علم کی طرف نہیں آتا کہ مجھے علم لینا ہے. تو قرآن کا علم وہ تو ویسے ہی ٹاپ پہ ہے سارے علوم میں, سب علوم میں قرآن کا علم سب سے اوپر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, اللہ بھی اور فرشتے بھی اور آسمان والے بھی اور زمین والے بھی, یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے دلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں, دعائیں خیر کرتی ہیں اس کے لیے جو لوگوں کو خیر سکھا رہا ہے, بھلائی کا علم دے رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی بات کہنا بند کر دیں, نہیں, بھلائی سکھائیں, بھلائی کا علم دیں. اتنا بڑا درجہ ہے, اس کے لیے کتنے مخلوق دعا کر رہی ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں دارمی کی ہے یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا دو لوگوں کے بارے میں کہ ان میں سے افضل کون ہے, ایک ہے بنی اسرائیل میں سے وہ جو بہت عالم ہے, صرف وہ فرض نماز ادا کرتا ہے پھر وہ اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا, لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا. اور دوسرا وہ تھا جو روز روزہ رکھتا تھا اور روز رات کو قیام کرتا تھا, یعنی تہجد پڑھتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا فضیلت اس عالم کی جو صرف فرض نماز ادا کرتا ہے پھر بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, خیر کی تعلیم دیتا ہے, یعنی ظاہر ہے کوئی دین کی تعلیم ہے, وہ اس کی فضیلت اس عابد پہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے, روزانہ رات کو قیام کرتا ہے, ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پہ. سوچے کتنی بڑی فضیلت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ, ایک آیت بھی آپ سیکھ لیتے نا اس کو بھی آگے پہنچائیے پلیز, جو بھی سیکھے. تو پہنچانا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے, اب یہ نہ سوچے اچھا میں نے تو ابھی عمل نہیں کیا, میں تو ابھی یہ نہیں کیا, میں کیسے پہنچاؤں. نہیں, قرآن کی جتنی بھی تعلیم آپ کے پاس ہے اس کو پھیلائیں. اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ پھیلانا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فضیلت فرما دی کہ جو ہے اتنا زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کے لیے اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ مچھلیاں بھی اور چونٹیاں بھی اپنے بلوں میں. تو یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا جب تم پورا پڑھ لو پھر اس کے بعد پہنچاؤ, کیونکہ آج کے یہ بھی کر رہے ہیں نا. نہیں, کوئی نہیں بتا سکتا کسی کو, کوئی بتا نہیں, بس جو 8 سال کا کورس کرے گا وہ ہی بتائے گا. تو پھر اس حدیث کو پھر وہ کہاں لے کر جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ, ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ بھی پہنچاؤ, یعنی جو بھی آپ کے پاس علم ہے. تو اس کو پھر کہاں کہیں گے وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آگے بات بتا نہیں سکتا. اصل میں ان کا بھی پرابلم وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا تھا. وہ کہتے ہیں ہماری چدراہٹ پھر کہاں جائے گی, ہم سے کون سیکھے گا, ہمارے پاس کون آئے گا. اگر یہ سارے ہی جتنا جتنا جس کے پاس ہے وہ پہنچانے لگ گیا تو سارے ہی پھر تو بتانے والے بن گئے, ہم سے کون آ کے پھر پتا کیا کرے گا, یا تو سارے ہی بڑے بڑے بن کے بیٹھ گئے, ہماری بڑائی پھر کدھر جائے گی. جو ہمارے پاس لوگ جھک جھک کے آتے ہیں, ہمارے پاس لوگ جھک جھک کے سلامی کرتے ہیں, ہمیں کون پوچھے گا پھر. تو گھر گھر پڑھنا شروع ہو گئے لوگ. تو اصل میں اس میں پرابلم صرف اتنا, سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے. یقین کریں کہ اپنی چودراہٹ جاتی بھی نظر آتی ہے کہ میرے پاس پھر اتنے شاگرد نہیں ہوں گے, یا تو پھر لوگ کہیں سے بھی جا کے سیکھنا شروع کر دیں گے, وہ کسی سے بھی سیکھیں گے, ہمیں کون پوچھے گا پھر. ورنہ کیا اس میں پرابلم ہے کہ اگر کسی کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اس کو دے رہا ہے اگر, تو اس میں ان کو کیا پرابلم ہے؟ یہ پرابلم ہے صرف. تو علم کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. یاد رکھیں ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی, پھر آگے پھر ہم چلتے ہیں. اتنی اہم ہے وہ حدیث, میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس حدیث کو وہاں پہ لکھ لیں اس نوٹ بک میں, یا ایک ڈائری ضرور بنائیں. یہ آپ کے جو نوٹس ہیں نا, اس میں جو میں آپ کو باتیں کہتی ہوں کئی باتیں دب جاتی ہیں باتوں کے اندر اور آپ پتہ نہیں کبھی کھولیں گے یا نہیں. ایک ڈائری آپ خریدیں یا نوٹ بک خریدیں جو الگ سے ہو, جس میں جو ریمائنڈرز ہیں نا وہ آپ نے لکھنی ہے, یعنی جو چیزیں آپ کانسٹنٹلی کبھی پڑھتے رہیں گے, ہر سبق میں سے کوئی چیز ایسی آپ نے لکھنی ہے جو آج آپ نے سیکھی ہے, یا جو میں نے آپ کو خاص طور پہ کہی کہ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی. تو جیسے یہ ایک حدیث ہے جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی دارمی کی حدیث ہے, جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ وہ ابھی علم کے حصول میں مشغول تھا. کس حال میں موت آئی؟ ابھی اس نے علم لیا نہیں ہے پورا, ابھی حصول علم کا کام مکمل نہیں ہوا, لیکن کیا ہے ابھی اس کے اندر مشغول ہے, ابھی ہے, بیزی ہے اس کے اندر.